الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فانجح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اعتبار سے دو مسائل نہایت اہم ہیں اور فوری طور پر انہوں نے ان کی اہمیت نے بڑی شدت اختیار کر لی. اگرچہ یہ دو مسائل ہمارے ہاں جماعتی سیاست کا ایک ایشو بن جاتے ہیں اور عام طور پر اسے جیسے کہ فٹ بال کا گیم ہوتا ہے اس میں فٹ بال استعمال ہوتی ہے، ایسے ہی پارٹی ان پاور اور اپوزیشن جو ہے انہیں استعمال کرتے ہیں ان مسائل کو اپنی آپس کی کشمکش اور کشاکش میں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے بارے میں حکومت یا حزب اختلاف کے نقطہ نظر سے ہٹ کر سب سے پہلے تو اسلام کے نقطۂ نظر سے، پھر اس ملک اور قوم کے نقطۂ نظر سے سوچا جائے. میں چونکہ آج اس مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں تو اس لیے مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ رواج اسی کا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے اس کے پیش نظر کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت ہوتی ہے، تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کوئی شخص کر رہا ہے وہ شاید کسی کی حمایت کرنا چاہ رہا یا کسی کی مخالفت. اس سے ہٹ کر سوچنا ہمارے ہاں تقریباً جو تجربہ ہے لوگوں کا اس کی وجہ سے وہ معذور بھی ہے کہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا. بہرحال اس کے باوجود ہمیں اپنی سی کوشش کرنی ہے. ہمیشہ میں نے وہ بات کہی ہے جو میرے نزدیک صحیح تھی اور میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس کے حق میں جا رہی ہے اور کس کے خلاف جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اس قسم کے معاملات میں صرف دو چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اسے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے اپنی ہر بات کی، ایک یہ کہ وہ خود اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتا ہو. کہ اس کا ضمیر مطمئن ہو کہ بات یہی ہے، حق یہی ہے، صحیح بات یہی ہے اور میں کسی مخالفت یا کسی کی حمایت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا. ایک مسئلہ ہے ہماری ایٹمی صلاحیت کا. پوری دنیا اس وقت جو ہے، اور دنیا اصل میں ہے کیا در حقیقت، وہ اب تو ورلڈ پاور جو ہے سپریم ورلڈ پاور کی حیثیت امریکہ کو حاصل ہو چکی ہے اور بین الاقوامی سیاست پر اس کا سکہ چل رہا ہے. کہیں کہیں کچھ پاکٹس رہ گئے ہیں جو کچھ ریزسٹ کر رہے ہیں، جیسے ابھی کچھ چین ہے، تھوڑا سا شاید جاپان بھی ہو، لیکن وہ بھی صرف معاشی میدان میں، وہ بھی کسی ان کے لیے کسی نظریاتی سطح پر کوئی چیلنج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معاشی میدان میں یورپ بھی کبھی کبھی امریکہ کے لیے درد سر بن جاتا ہے، فرانس اور جرمنی مل کر، لیکن یہ کہ بصورت دیگر بقیہ تمام معاملات کے اعتبار سے اب سپریم ورلڈ پاور امریکہ ہے، یو این او اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا اعلی کار ہے، اور اس وقت دنیا میں در حقیقت انہی کا سکہ رواں ہے، اور وہ نیو ورلڈ آرڈر اس معنی میں بالفعل قائم ہو چکا ہے۔ کچھ اور چھوٹے چھوٹے بھی معاملات ہیں کہ جن میں کچھ چھوٹے چھوٹے ملک ریزسٹ کر رہے ہیں۔ لیبیا ہے، لیکن اسے تو سمجھا جاتا ہے کہ ایک پاگل آدمی ہے قذافی، پھر اس کی کوئی بین الاقوامی حیثیت نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ریزسٹ کیا ہے اور بڑی ہمت کے ساتھ ریزسٹ کیا ہے۔ کافی عرصہ ہے ان کے سینکشنز جو ہیں اس کے خلاف جو جاری ہیں، اور درجہ بدرجہ ان میں سختی پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی کھڑا ہے۔ ایک دوسرا معاملہ سوڈان کا ہوا ہے، اور سوڈان بھی امریکہ کی گویا کے لسٹ پر ہے، اور بعض وہ لوگ کہ جو ان بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، ان کا کہنا تو یہ ہے کہ صومالیہ میں یہ ساری کھکھیڑ اور محنت جو مول لی ہے امریکہ نے، وہ صرف سوڈان کے سر پر جا کر بیٹھنے کے لیے، اس لیے کہ وہاں بھی اندیشہ ہے کہ وہاں بھی مسلم فنڈامنٹلزم ہو سکتا ہے کہ کوئی مؤثر صورت اختیار کر لے، جیسے کہ آثار نظر آ رہے ہیں۔ ابھی مشرق بعید میں شمالی کوریا نے بھی کچھ تھوڑی سی بغاوت کی صورت اختیار کی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ان ممالک کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، تو بحیثیت مجموعی وہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بالفعل اس وقت قائم ہو چکا ہے، اور اس کا شدید دباؤ ہے کہ پورے عالم اسلام میں صرف پاکستان ایک ملک ہے کہ اس کے پاس ایک ایٹمک صلاحیت موجود ہے اور یہ ہتھیار بھی بنا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ تو اب مجھے معلوم نہیں، اور نہ ہمارے پاس کوئی ذرائع ہیں کہ بالفعل ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ مختلف قسم کی خبریں آتی رہی ہیں، یہ بھی آتی رہی ہیں کہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا ہے، اور یہ بھی کہ بنانے کے قریب ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو چیز متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ صلاحیت موجود ہے، پاکستان چاہے تو ایٹم بم بنا سکتا ہے، اس کی صلاحیت، اس کا نو ہاؤ کے جو بنیادی لوازمات ہیں اس کے پاس مہیا ہیں، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ شدید دباؤ ہے ہمارے ملک پر، اور یہ کہ مختلف حکومتیں جو آئی ہیں ہمارے ہاں، ابھی جو ریپڈ سکسیشن میں اس وقت بے نظیر کی حکومت ہے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس سے پہلے پھر بے نظیر کی حکومت تھی، کم سے کم ان تین حکومتوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان تینوں کی پالیسی ایک ہی رہی ہے، چاہے جس وقت کوئی پارٹی اقتدار سے باہر ہوتی ہے، اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھتی ہے، تو اس وقت وہ اس ایشو کو اٹھاتی ہے، لیکن یہ کہ خود نواز شریف صاحب جب رہے ہیں ابھی حکومت کے اندر، تو اس وقت انہوں نے اس مسئلے کو نہیں اٹھایا، اور اگر یہ بات انہوں نے پکڑ لی کہ بے نظیر نے مان لیا کہ 1990 میں ہم نے اس کو منجمد کر دیا تھا، تو 1990 کے بعد آپ بھی تو رہے حکومت میں، پھر آپ نے اسے پگھلا کیوں نہیں دیا؟ اگر منجمد ہو گیا تو کوئی شے اگر منجمد ہو تو اسے پگھلایا جا سکتا ہے، کیوں نہیں آگے بڑھائی بات آپ؟ تو میں اس وجہ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ عرض کرنے چلا ہوں اسے ان میں سے کسی کھاتے میں نہ ڈالا جائے، میں اسے پارٹی ان پاور یا پارٹی ان اپوزیشن کے نقطۂ نگاہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اسلام اور اس ملک کا جو ایک نظریہ اور اس کا جو ایک پس منظر ہے، یہ جس مشن کے تحت وجود میں آیا تھا اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دوسرا مسئلہ جو ہے ہمارا وہ بھارت کے ساتھ مصالحت کا مسئلہ ہے، اور کشمیر کا مسئلہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کو بھی ہمارے ہاں سیاستدانوں نے اپنی سیاست کے فروغ کا ایک مسئلہ بنایا ہے، حالانکہ ضرورت ان دونوں مسائل کے بارے میں اس کی ہے کہ کنسنسس ہو، اتفاق ہو، اس میں جو بھی حقائق ہیں وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ اب بہرحال اس وقت اگر یہ حکومت میں ہے تو اس سے کچھ پہلے کوئی دوسری پارٹی حکومت میں تھی، تو جو بھی حکومت کے ایوان میں جاتا ہے وہاں جا کر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں، اور پھر دم بخود ہو کر رہ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر باہر آتے ہیں تو پھر اسی مسئلے کو جو بھی پارٹی ان پاور ہے اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میں جو کچھ عرض کرنے چلا ہوں اس ایشو پر، وہ بھی کسی بھی اس قسم کے کنٹروورسی کے پس منظر میں نہیں، بلکہ جو اصولی بات ہے اس کے حوالے سے، اور جو کچھ میں آج کہنے چلا ہوں اس میں محسوس تو یہی ہوگا کہ شاید نواز شریف صاحب کی حمایت ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ اپوزیشن میں ہے اور وہ ان مسائل کو ایک دوسرے نہج سے اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، میرے سامنے نہ کسی کی حمایت ہے نہ کسی کی مخالفت. سب سے پہلے یہ کہ میں نے ان مسائل پر گفتگو کے لیے ان آیات کا انتخاب کیا ہے، میرا یہ قاعدہ رہا ہے، اصول ہے، معمول ہے کہ جب بھی کسی مسئلے پر مجھے بات کرنی ہوتی ہے میں قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہوں. کوئی مقام ہے کہ جہاں سے اس مسئلے میں ہمیں رہنمائی ملی. اب بہرحال اب ایک عمر بیت گئی ہے اور جو بھی تجربہ میرا ہے، میں ہلکے سے ہلکے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا. ہر مسئلے میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت جو ہے موجود تھی، کوئی نہ کوئی حالات ایسے تھے، اس وقت بھی تھے، اس لیے کہ یہ ابدی ہدایت نامہ ہے، یہ کسی خاص وقت معین کے لیے نہیں تھا، اگرچہ ایک وقت معین پر نازل ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 610 عیسوی سے لے کر اور 632 عیسوی تک 22 برس کے دوران یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور ایک خاص علاقے میں نازل ہوا ہے. اس کا ایک علاقہ نزول بھی ہے اور زمانہ نزول بھی ہے. وہ علاقہ جو ہے حجاز ہے، تقریباً پورا کا پورا قرآن مجید حجاز میں. مکہ ہے تو حجاز کا ایک شہر ہے، مدینہ ہے تو حجاز کا ایک شہر ہے. تبوک آپ تشریف لے گئے، تبوک سے جاتے آتے ہوئے بھی قرآن نازل ہوا ہے، تو تبوک بھی یوں سمجھیے کہ حجاز ہی کا آخری سرا، یہ ایک جو پٹی چلی گئی ہے پہاڑی سلسلہ جو ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہی ہے کہ جو آگے جا کر پھر یہ کہ جو آخری اس کا سرا ہے وہ شام کے ساتھ مل جاتا ہے. تو ایک یہ علاقہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ زمانہ ہے 610 سے اور 632 عیسوی تک. 610 میں پہلی وحی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا. ظاہر بات ہے کہ قرآن جب نازل ہوا ہے تو ایک خاص قوم، ایک خاص علاقہ، اس کی ایک خاص تاریخ، اس کا ایک خاص پس منظر، اس دور کے حالات، یہ اس کے اندر تانے بانے کی طرح ہے. اس لیے کہ جس کو آپ کہتے ہیں ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، یہ ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ جو ہے اس کو اہل تفسیر کہتے ہیں، یہ تاویل خاص. خاص حالات میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان کا کیا مفہوم سمجھا گیا، کیا ایشوز تھے کہ جو زیر بحث آئے ہیں، ان کو پس منظر میں رکھ کر ان پر غور کرنا یہ تاویل خاص ہے. ایک تاویل عام ہے کہ الفاظ کے حوالے سے دیکھیے، آپ بھول جائیے کہ کب نازل ہوئی تھی یہ آیات، اور پھر ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو ان کا در و بست ہے، آیات میں جو ربط ہے، ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو وہ تاویل عام کہلائے. تو جو ابدی ہدایت ہے قرآن مجید کی وہ تاویل عام میں ہے، لیکن ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھیے کہ اولاً تاویل خاص پر پوری توجہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا حالات ہیں جن میں یہ آیات نازل ہوئی. تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ درس پیش نظر نہیں ہے، میں تو ان آیات کے حوالے سے اور بالخصوص تاویل عام کے اعتبار سے ہمارے موجودہ حالات میں ان سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے، لہذا میں زیادہ تفاصیل میں نہیں جا سکتا. صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد یہ سورہ انفال نازل ہوئی ہے، اور غزوہ بدر میں جو بھی حالات پیش آئے تھے ان پر تبصرہ بھی ہے اور ان کے ضمن میں ہدایات بھی ہیں. تو ایک خاص مرحلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک کا، اور اس مرحلے پر یہ آیات نازل ہوئی. لیکن آج میں نے نوٹ کیا کہ واقعتاً ہمارے لیے ان میں ابدی رہنمائی ہے، اور ایسا محسوس ہوا بالکل پہلی جو آیت ہے اس کے بارے میں کہ وہ تو شاید جتنی اس وقت مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے حالات پر منطبق ہو رہی ہے، اس وقت کے عالمی حالات پر، اس جو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ میں وہ بات مجھے کچھ آج خاص طور پر محسوس نہیں ہوئی کہ اس ماحول میں وہ اتنی زیادہ منطبق ہوتی ہے جتنی کہ آج منطبق ہو رہی ہے. میں ویسے اس پر جیسا مزید غور کروں گا، آج جیسا کہ میں نے عرض کیا اس پر تو سرسری گفتگو ہو رہی ہے. فرمایا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، یہ کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے ہیں یا ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، ان کی تدبیر کارگر ہو گئی ہے. انہم لا یعجزون، انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکیں گے. اب غزوہ بدر کا مسئلہ ہے کہ اس میں تو انہیں شکست ہوئی اور وہ بڑا زبردست جانی اور مالی نقصان جو ہے برداشت کر کے بھاگے. 70 تو ان کے جو ہے جن میں بڑے بڑے سرکردہ ان کے سردار بھی تھے، ابو جہل جیسے لوگ اور عتبہ ابن ربیعہ جیسے لوگ، عقبہ ابن ابی معیط جیسے لوگ، وہ سب کے سب کھیل رہے ہوں میدان جنگ میں. لیکن یہ کہ یہاں الفاظ میں دیکھ کر آج چونک گیا ہوں کہ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، یا تو اب یہ مستقبل کے بارے میں ہے کہ ہرگز نہ سمجھے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے یا بچ نکلیں گے یا ہمیں عاجز کر دیں گے، ان کی کوئی تدبیر جو ہے وہ ہمارے جو ہماری مشیت جو ہے اس کے آگے آڑ بن سکتی ہے، روک بن سکتی ہے. یہ گویا کہ ایک یونیورسل ایک ایک اصول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ابدی ہے، یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. آج جب میں اس آیت پر غور کر رہا تھا تو مجھے تو محسوس ہوا کہ میں نے اس سال عید الفطر کے موقع پر جو تقریر یہیں کی تھی وہ پوری تقریر گویا کہ اس آیت کے اندر مندرج ہے کہ جو بھی حالات ہیں، جو بھی زمانے کے حالات کا بہاؤ جدھر جا رہا ہے، وہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اب کتاب چھپ بھی گئی ہے، کہ اصل میں یہ دو مسلم امتوں کا معاملہ ہے کہ جس کا آخری معاملہ ہونے والا ہے. سابقہ مسلم امت یہود، اس وقت اللہ نے انہیں کچھ چھوٹ دی ہے، ان کا ظاہری غلبہ بھی ہو گیا ہے، وہ اپنا ایک ملک بھی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ان کے پاس دبدبہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ایٹمک انرجی بے تحاشا موجود ہے، بڑی کثیر تعداد میں ایٹمک ہتھیار اس کے پاس موجود ہے، سب کو معلوم ہے، کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں، اور وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے عالم عرب کے لیے. اور اس میں اب کیا شک رہ گیا کہ عالم عرب ان کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے. خلیج کی جنگ کے بعد جس طریقے سے سب کے سب پیش ہو گئے اسرائیل کے سامنے میڈرڈ میں جا کر، اور اب اس کے ساتھ ایک ایک کر کے جو صلح کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ حالات کا رخ کیا ہے، اور یہ حالات ابھی جس طرف جائیں گے اور شدید تر ہوں گے، یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. لیکن بالآخر جو مشیت ازدی ہے وہ غالب آئے گی. اور وہ مشیت ازدی کیا ہے؟ ان کا ایک ایک بچہ ختم کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس عذاب استحصال کے مستحق ہو چکے ہیں. لیکن ان کو ایک چھوٹ دی گئی ہے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے، تاکہ ان کے ہاتھوں، ایک مغزوب اور ملعون قوم کے ہاتھوں، اس امت مسلمہ کو پٹوایا جائے، جسے بڑا زوم ہو گیا ہے کہ ہم تو بہت ہی اونچی حیثیت کے مالک ہیں، جبکہ ان کا عمل، ان کا کردار، ان کے معاملات، اپنے طرز عمل سے وہ دین کی نہ صرف یہ کہ نمائندگی نہیں کر رہے بلکہ برعکس نمائندگی کر رہے ہیں، اللہ کو مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس دنیا میں، کہ اللہ کے نمائندے ہو کر، اللہ کے دین کے نمائندے ہو کر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہو کر، اور حامل قرآن ہونے کے دعوے دار ہو کر. وہ جو اقبال نے کہا حامل قرآن کے حوالے سے شعر یاد آ گیا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. تو ہم تو مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ہماری سزا، اور خاص طور پر ہم میں جو بنی اسماعیل یا جو عرب جن کی کہ مادری زبان میں یہ اللہ کا کتاب کی کا کلام موجود ہے، ان کی جو پٹائی ہونی ہے وہ ہونی ہے. وہ خبریں حدیث کے اندر ہے، کتاب الملاحم میں ہے، اور وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. لیکن یہ کہ بالآخر پھر دین کا غلبہ ہوگا، یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، اور پورے کرے عرضی پر اللہ کے دین کا پرچم لہرائے گا، اور نظام خلافت علام الحاجن ہوا. وہ احادیث متعدد مرتبہ یہاں بیان ہو چکی ہیں. خوشخبری ہے حضور نے جو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نظام دوبارہ قائم ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں قائم فرما دیا تھا، پھر خلافت راشدہ کے دوران قائم رہا بلا کم و کاست، بغیر کسی بھی کمی بیشی کے، وہ دوبارہ قائم ہوگا. اور جب قائم ہوگا اب گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں اس کا غلبہ ہوگا. اور اس کے حوالے سے خاص طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے پاکستان کی ایک خصوصی اہمیت ہے، یہ میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ یہ ہے اصل میں وہ مشیت ازدی. وہ تو ہے کہ جو ہو کر رہے گا. تو یہاں گویا کہ اس پہلی آیت کے حوالے سے اس پوری کتاب کے مضمون کو آپ اپنے ذہن میں تازہ کر سکتے ہیں کہ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، نہ سمجھے یہ کہ یہ نکل جائیں گے، ہماری مشیت کے آگے رکاوٹ بن جائیں گے، ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے. بالآخر تو جو ہمارا فیصلہ ہے وہی نافذ ہوگا، اور وہی جو ہے اٹل فیصلہ، اسی کے سامنے انہیں سر جھکانا پڑے گا. انہم لا يعجزون، یہ عاجز نہیں کر سکتے، ہمارے ارادے، ہماری مشیت، ہماری قدرت کے آگے ان کی کوئی حیثیت. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک تو ہے اللہ تعالی کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کی حکمت، اللہ کی منصوبہ بندی، یدبر الامر من السماء الى الارض. ایک ہے انسانوں کا اپنی جگہ پر اپنی سی کوشش، اپنی سی محنت، ایثار، قربانی، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. ظاہر بات ہے کہ بندے محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، جدوجہد نہ کرے، ایثار کی روش اختیار نہ کرے، قربانیاں نہ دے، تو اللہ تعالیٰ محض اپنی قدرت سے نہیں کرے گا. محض اپنی قدرت سے کرنا ہوتا تو اس دنیا میں شر کا وجود ہی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ایسی ہے کہ شر کا وجود ہی نہ ہو. آنے واحد میں پوری دنیا میں جتنے بھی انسان آباد ہیں، ان کو اللہ چاہے تو آنے واحد میں ابوبکر صدیق کے درجے کا ہی مومن بنا دے، اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں. تو اصل میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی ہیں، مشیت ازدی دوسری طرف انسانوں کی محنت اور مشقت اور کوشش اور جد و جہد سعی، یہ دونوں چیزیں جو ہے اس مقام پر دیکھیے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے آپس میں ملی ہوئی ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اب خطاب ہو گیا اہل ایمان سے، وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. اور اے مسلمانوں، تمہارا فرض منصبی کیا ہے؟ تم ان کافروں کے لیے اپنے مقدور بھر طاقت فراہم کرو. اعدو اعداد سے ہے، اعداد فراہم کرنا، بندوبست کرنا، ساز و سامان. اعدو لہم، ان کے لیے پوری اپنی مستطعتم، اعدو لہم مستطعتم، استطاعت کی حد تک. تم اپنی استطاعت کے اندر جو کچھ ہے اس میں کوتاہی کرو گے تو تم مجرم. اپنی حد استطاعت تک سب کچھ کر گزرو گے پھر ہماری مدد آئے گی، پھر ہم مدد نہ کریں تو گویا کہ ہمارا وعدہ پھر صحیح نہیں رہے گا. لیکن یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر لازم و ملزوم ہیں. جو کچھ تمہارے اپنے اندر ہے وہ باہر لا لو، لا کے ڈال دو میدان میں، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو، خرچ کر دو. اس کے بعد پھر ہم سے دعا کرو، ہم سے ہماری نصرت طلب کرو، ہم سے مدد مانگو، پھر ہماری نصرت بھی آئے گی، مدد بھی آئے گی. لیکن اگر تم کوتاہی کرو گے تو پھر ہماری مدد نہیں آئے گی. یہ بھی نہ سمجھو کہ محض تمہارے کیے کچھ ہو جائے گا. یہ بھی گویا کہ اپنے اوپر جو ہے، یوں سمجھیے کہ ایمان تو پھر اپنے اوپر ہوا، اپنی قوت پر، اپنی ذہانت پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی استعداد پر ہوا. یہ بھی غلط، یہ بھی شرک ہو جائے گا. تمہارے کیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ تمہارے کیے بغیر اللہ تعالیٰ بھی نہیں کرے گا. تم اپنا سب کچھ جو کچھ ہے میدان میں لا کر ڈال دو، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، پھر اللہ تعالیٰ کی امداد آئے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا. تو اعدو لہم ما استطعتم، پوری طرح اہتمام کرو، ساز و سامان فراہم کرو، اور اپنی امکانی حد تک جو بھی تمہارے لیے ممکن ہے اس میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ ہو. لیو نو سٹون انٹرنڈ، جو تمہارے پاس آ چکا ہو اس کو پورے طور پر سنبھالو. من قوت و من رباط الخیل، اب قوت کا لفظ تو بہت عام ہے. قوت جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں مین پاور، وہ بھی قوت ہے. وسائل، ذرائع، اسلحہ، سب قوت ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں انرجی کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ ایٹمی صلاحیت سے متعلق میں چونکہ اس وقت بات گفتگو کر رہا ہوں، تو اس وقت تو ہمارے پاس سب سے بڑا جو بحران ہے وہ انرجی کا ہے. تیل نہیں ہے ہمارے پاس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی وقت وہ یہ بھی رحمت فرما دے، کہیں سے جو ہے سوتے پھوٹ نکلے تیل کے، لیکن پھر بالفعل اس وقت تو نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے جتنا بھی ہے تو ہمارے پاس. اور پانی کا مسئلہ اللہ نے دے رکھا ہے، تو وہ جو ہمارے قومی جھگڑے ہیں اور صوبائی معاملات ہیں، آج بھی بیان آیا ہے وزیر عظمیٰ کا کہ جب تک چاروں صوبے جو ہیں وہ متفق نہیں ہوں گے ڈیم نہیں بنے گا. اور چاروں صوبوں کے متفق ہونے کا سوال نہیں، کا تو مطلب یہ کہ ایک صوبہ بھی ہے تو اس کے پاس ویٹو ہے، اسے پسند نہیں ہے، تو جب تک چاروں صوبے نہ ہوں گے تو ڈیم نہیں بنے گا. اس کے اوپر اربوں روپیہ صرف ہو چکا ہے، ہر اعتبار سے دلیل کے پہلو سے اس بات کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ قطر اس میں قباحت نہیں ہے، سارے اندیشے غلط ہیں. لیکن یہ کہ وہ تو جب سیاسی اور صوبائی جب عصبیت کا معاملہ ہو جائے تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. ادھر سے بھی یوں سمجھیے کہ فوری طور پر کوئی صورت موجود نہیں ہے. تو جو ہمارے پاس ایک واحد اویلیبل سورس ہے اس کو اس وقت استعمار جو ہے، نیا استعمار، یہ نیو امپیریلزم ہے، نیو ورلڈ پاور کا یہ استعمار جو ہے عالمی استعمار ہے اس وقت. یہ عالمی استعمار اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا، اس کو ڈیولپ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرنے دے رہا. تو در حقیقت اس آیت میں ہمارے لیے لفظ قوت جو ہے، میں آج حیران ہو رہا تھا کہ کس درجے یہ چیزیں اپلیکیبل ہیں ہمارے اس وقت کے حالات پر. اعدو لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل، آپ کو معلوم ہے پچھلے زمانے میں جس کو رسالہ کہتے ہیں، وہ تو گھوڑا جو ہے وہ اصل میں چارج جب کرتا تھا، تو آج کے میزائل بھی ہیں تو وہ گھوڑے ہی تھے، اور آج کے ٹینک ہیں تو وہ بھی گھوڑے ہی تھے، یا پیادہ ہوتا تھا یا گھوڑ سوار. اور اونٹ جو ہے وہاں کی جو عام سواری ہے اور جو وہاں کے حالات کے لیے خاص طور پہ موضوع ہے، اس کی وہ تیز رفتاری نہیں ہے. اور اونٹ کے اوپر سے در حقیقت کسی پیدل آدمی کے اوپر حملہ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی اونچائی زیادہ ہے. تو اصل میں جو وہاں اس وقت جو تھا، جس کو سمجھیے کہ ان کی سواری کے جو ان کے حرب و ضرب میں کام آتا تھا، وہ تو گھوڑا ہے. ومن رباط الخیل، گھوڑوں کو باندھ کر رکھو، اہتمام رکھو، پورا ساز و سامان فراہم کرو، اس میں کہیں تمہاری طرف سے کمی نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیے الفاظ ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، اس سے تمہارا روب رہے گا اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر. یہ تو ایک ہے نا، اللہ کے دشمن تمہارے دشمن. میں اگرچہ یہ بھی تھوڑا سا بیان کر دوں کہ اس قسم کے مباحث میں ایک تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے مجھے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ نسبت خاک رہا بعالم پاک، کہاں کے حالات کو میں کہاں منطبق کر رہا ہوں، کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور وہ دور، کہاں ہم اور ہماری حکومتیں اور ہمارا یہ حالات جو ہیں. لیکن یہ کہ ایک طرف اگر اس اعتبار سے رکاوٹ ہوتی ہے تو دوسری طرف مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے، پھر اور کہاں جائیں؟ رہنمائی تو ہمارے پاس، یہی کتاب تو رہنمائی کی ہے. اس حوالے سے جب بھی دیکھنا ہوگا اسی کو دیکھنا ہوگا، جب بھی رخ کرنا ہوگا اسی کا رخ کرنا ہوگا، اسی کے دامن میں پناہ لینی ہوگی. البتہ حفظ مراتب برقرار رہے، ذہن میں رہے کہ یہ کن لوگوں کی باتیں ہیں اور ہم جو ہیں ان سے کس درجے فروغ ہیں، کتنے نیچے ہیں، اس کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو اپنے اوپر قیاس کر بیٹھیں یا اپنے آپ کو ان پر قیاس کر بیٹھیں، یہ بھی ایک گویا کہ قیاس مال فارغ ہو جائے گا، زمین و آسمان کا فرق. لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے لیے رہنمائی اگر ہے تو ابدی رہنمائی یہی کلام پاک ہے. ہمیں اسی کے بٹوین دی لائنز، اسی کے بین السطور سے اپنے تمام حالات میں اور تمام مسائل میں رہنمائی لینی ہے. فرمایا ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، یہ جو ایک روب رہتا ہے یہ در حقیقت جس کو آج آپ لفظ استعمال کرتے ہیں ڈیٹرنٹ، کہ اس سے خوف جو ہے وہ طاری رہے دشمن کے اوپر کہ وہ دست درازی کی کوشش نہ کرے. اسے معلوم ہو، اگر معلوم ہو کہ یہ غافل ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، تو خامخواہ کو ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا اور وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ کوئی اقدام کر بیٹھیں گے. لیکن اگر معلوم ہو کہ وہاں قوت ہے، طاقت ہے، اب ظاہر بات ہے کہ آج کل یہ ساری جو فوجیں جو فراہم کی جاتی ہیں اور ملکوں کی آمدنیوں کا بہت بڑا لائنس شیئر جو ہے وہ ڈیفنس پر خرچ کس لیے ہوتا ہے؟ جنگ تو آپ پاکستان کی یہ جو اب 47 برس ہو گئے، اور 46 برس ہو گئے قمری حساب سے، اور 48 برس ہو گئے پاکستان کی عمر کو قمری حساب سے، وہ شمسی حساب سے 46 برس. جنگ کتنے دن لڑی ہم نے؟ گنتی کے چند دن. لیکن فوجیں تو ہماری نہیں ہے، تیار نہیں ہے، فوجوں پہ خرچ ہوتا رہا ہے، فوجوں کو ہماری جو ہے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ جو ہے فوج پر صرف ہوتا ہے، کس لیے؟ یہ اسی ڈیٹرنٹ تو ہے نا، تاکہ دشمن کو یہ اندازہ ہو کہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، فوج ہے، تو خامخواہ کو کوئی وہ کوئی ہمت جو ہے ان کو غلط قسم کی ہمت جو ہے نہ قائم ہو جائے. تو یہی اس کا فائدہ ہے. اس حوالے سے اس وقت جو ہے اتنا بڑا فرق واقع ہو چکا ہے بھارت کے اور ہمارے جو بھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ عام جو ہتھیار ہیں ان کے حوالے سے، تو اتنا فرق واقع ہو چکا ہے کہ اب ڈیٹرنٹ کی حیثیت جو ہے وہ ہماری اس درجے نہیں رہی جتنی جیسے کہ کبھی ہوتی تھی. اول تو یہ کہ سقوط مشرقی پاکستان کے بعد ہی معاملہ 1/2 نہیں ہوا تھا، 1/10 ہو گیا تھا. اور پھر یہ کہ اس کے وسائل اور جس تیزی کے ساتھ اس نے اپنی خود ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے، ہمارا تو اس رفتار کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر ہم آگے نہیں بڑھ سکے ہیں. اس حوالے سے ڈیٹرنٹ اگر ہمارے پاس ہے تو وہ یہی ہے. میرا آج ہی جو مضمون چھپا ہے جو جنگ میں، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جیسے پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے، ایسے ہی یہ ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس آ جانا یہ بھی معجزہ ہے. اچانک اتفاقی طور پر ہمیں یہ صلاحیت مل گئی ہے. یہ تو وہاں بیٹھے ہوئے کوئی جو ماہرین تھے اور وہاں سے وہ کچھ اپنی مہارت لے کر آ گئے، ورنہ ہمارے پاس کہاں وہ وسائل تھے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے تجربے کر کے اور اپنی سائنٹیفک خود اپنی ترقی کو اس مقام تک پہنچا دیتے. یہ تو یہ کہ وہاں سائنسدان جو گئے اور انہوں نے وہاں سے کچھ معلومات بھی حاصل کی، ٹریننگ حاصل کی آئے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت اللہ کی خاص عطا ہے. اب اس کی کس قدر ناقدری ہوگی کہ ہم اس ورلڈ پریشر کے دباؤ سے اس کو منجمد کر دیں. کئی لفظ استعمال ہو رہے ہیں، منجمد کرنا، کیپ کرنا، رول بیک کرنا، حقیقت میں تینوں ایک ہی ہے. کسی شے کو آپ بڑھنے سے روک دیں گے تو وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اس کی آؤٹ آف ڈیٹ ہو کر رہ جائے گا معاملہ، تو وہ ناکارا ہوگی بالکل. تو وہ در حقیقت اس میں کوئی فرق نہیں ہے معنی کے اعتبار سے، یہ تو حکومت اور اپوزیشن کے مابین کی جو ڈائلاگ ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ان اصطلاحات کا فرق ہے، اس میں تفاوت ہے کوئی، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے سب ایک ہے. تو ہمیں تو اس آیہ قرآنی کے حوالے سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں استعداد حاصل ہوئی ہے بھرپور اس کا استعمال کرنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ اپنا جو انرجی کرائسس ہے اسے اس کے حوالے سے حل کریں، ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے کیوں ہم قبول کریں کسی کا دباؤ، کیوں ہم تسلیم کریں کسی کا فیصلہ. آخر یہ کہ ہمارا حق ہے، اب آزاد ملک ہے، آزاد قوم ہے، اگر ہمارے پاس وسائل ہیں، اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں اسے ڈٹ کر کرنا چاہیے، اور کسی طرح بھی اس میں دب کر معاملہ کرنا، اس لیے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں خاص طور پر کہ اس وقت ہم ایک ایسے دوراہے پر آ گئے ہیں کہ اگر تو ہم اس کو قبول کر لیں گے تو اس کے معنی کیا ہیں؟ معنی صاف یہ ہے کہ ہم نے اس نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے سر جھکا دیا، اسے تسلیم کیا، اور ہم ان کے تابع محمل بن کر رہ جائیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے کی بات ہے، تابع محمل بھی نہیں، ہم تو ان کی پولیس مین کا کام کریں گے پھر، جو آج کر رہی ہے ہماری فوج صومالیہ میں، سارا مسئلہ ان کا ہے، ساری مصلحتیں ان کی ہیں، جہاں حکم ملتا ہے، گویا کہ پاکستانی فوجی جو ہے اس کی تو حیثیت یہ رہ گئی ہے جیسے کبھی انگریز یہاں حکمران تھا، وہ ہماری فوجیوں سے جا کر جو ہے وہ خانہ کعبہ پر گولیاں چلوا لیتا تھا، ہمارے فوجیوں کو لے جا کر جو ہے جنرل ایلن بی کی مدد کر کے اور وہاں ترکوں کے خلاف ان کو شکست دلوا سکتا تھا۔ آج یہ کہ آج براہ راست حکمران بھی نہیں ہے، پھر حال یہ ہے اس نیو ورلڈ آرڈر کا کہ جہاں حکم ہوتا ہے کمبوڈیا چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، اور یہ سب کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شاید کچھ وہاں تنخواہیں اچھی مل جاتی ہیں، کچھ اچھی مراعات مل جاتی ہیں، یا بھی شاید امریکہ بہادر کچھ خوش ہو جائے ہم سے، تو کچھ چیزیں جو ہے اس نے روکی ہوئی ہیں، وہ جو بھی جس کو کہتے ہیں کہ جو پائپ لائن کے اوپر پاؤں رکھا ہوا تھوڑا سا ڈھیلا کر دے گا، کچھ ہمیں مل جائے گا۔ یہ حیثیت اگر ہماری ہے تو واقعہ یہ کہ یہ پھر کسی باعزت قوم کا اور کسی آزاد اور باوقار ملک کا معاملہ تو نہیں، پھر تو طفیلی اور تابع محمل ہی نہیں ہوں، سمجھیے کہ ہم تو پھر ان کے ملازم ہیں۔ ہماری حیثیت تو یہ ہے کہ جہاں ان کی مصلحت، مصلحت ان کی ہوتی ہے ساری۔ بوسنیا میں تو انہوں نے فوج نہیں بھیجی، جو بھی کچھ کی ساری یلغار کی ہے پوری دنیا کی طاقت اکٹھی کر کے، وہ تو انہوں نے عراق کے خلاف استعمال کی، بوسنیا میں کیوں نہیں کیا؟ اگر تو یہ اصول کے تحت ہوتا، اگر اس میں کوئی دیانت ہوتی، اگر اس میں کوئی غیر جانبداری ہوتی، تب بھی کوئی بات تھی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ایک خاص سپر پاور ہے، سپریم پاور ہے، اس کی مصلحتیں ہیں، اس کی پالیسیز ہیں، ان کے جو بھی اپنی پرائیورٹیز ہیں ان کے حوالے سے پالیسیز بنتی ہیں اور اس میں جو ہے ہم استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ تو طریقہ واقعتاً یہ ہے کہ بہت ہی ہمارے لیے، ہماری غیرت اور حمیت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اعدوا لهم ما استطعتم من رباط من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم۔ یہ تیسرا جو تھا جس کو کہتے ہیں ففتھ کالم، یہاں پہ وہ تیسرے نمبر پر آیا ہے، اللہ کے دشمن، تمہارے دشمن، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں تمہاری اپنی صفوں میں ہیں۔ چونکہ ابھی جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ منافقین کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں تدریجاً، پہلے صرف یہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں میں روگ بھی ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، لیکن جیسے جیسے حالات آگے بڑھے ہیں پھر ان کو نمایاں کر کے پھر لفظ منافق بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ وہ ہے، اندر کے دشمن بھی ہیں، یہ اندر کے دشمنوں کو بھی حوصلہ ہوتا ہے اگر وہ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے یہ گویا کہ بحیثیت جماعت اپنے ایک نظام کی حیثیت سے یہ غافل ہے یا کمزور ہے۔ تم اگر مضبوط رہو گے، تمہارے پاس اپنا اسلحہ، اپنی قوت اور چوکسی تمہاری جو ہے، رباط جو تمہارا ہے وہ مضبوط ہوگا، تو یہ جو اندر کے دشمن ہے یہ بھی سر نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر نہ ہوا تو ظاہر بات ہے کہ پھر باہر والے بھی جو ہے وہ بھی ایڈونچرس انداز اختیار کریں گے، اور اندر والے جو ہے یہ بھی طرح طرح کے فتنے اٹھائیں گے۔ تو تمہیں تو اپنی امکانی حد تک اس آیت مبارکہ میں مستطعتم، ان کو ذہن میں رکھیں، جو بھی استطاعت میں، اور جو شے ہماری استطاعت میں آ گئی پھر ہم اسے استعمال نہ کریں، ہم گویا کہ کفران نعمت کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہماری استطاعت میں ایک چیز رکھی، ایک ایٹمک صلاحیت ہمیں عطا فرمائی، اور پھر ہم اسے بروئے کار نہ لائیں، اسے ڈیولپ نہ کریں، تو در حقیقت وہ مستطاعت ان کے خلاف، اور یہ اللہ تعالی کی ایک نعمت کی ناقدری اور کفران نعمت ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، دیکھیے کس قدر مربوط معاملہ ہے، ظاہر بات ہے اسلحہ کی فراہمی پر خرچ لگتا ہے، پیسہ چاہیے، اور جس قوم کے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ وہ اپنے ڈیفنس کے لیے وہ انفاق کر سکے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں رہے گا۔ یہاں انفاق طرف خاص طور پر لے آئے، وسائل چاہیے ڈیولپ کرنے کے لیے، ایٹمک انرجی وسائل چاہیے۔ بلکہ میں تو آج اب سوچ رہا تھا تو ہمارا جو اس وقت ایک تیسرا مسئلہ ہے، جو ابھی تو کچھ تھوڑا سا دبا ہوا ہے لیکن بات آگے بڑھے گی تو وہ تو یقیناً اب پھر دوبارہ ابھرے گا، وہ سود کا مسئلہ ہے۔ سود کے موضوع پر، ربا کے موضوع پر، بینک انٹرسٹ پر، بہرحال جو بھی ہماری عدالت ہے وفاقی شرعی عدالت کا بڑا کلیئر کٹ فیصلہ آ چکا تھا، فیڈرل گورنمنٹ اور وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، آئی جے آئی نام نہاد آئی جے آئی کی گورنمنٹ تھی، وہ اس کے خلاف اپیل میں گئی ہے، اپیل تو ابھی پینڈنگ ہے، آپ کتنا اسے ملتوی کرتے رہیں گے، بہرحال وہ آئے گی، اس کے بعد جو ہے وہ پیروی کرنے والے پیروی کریں گے، فیصلہ دینا جو ہے یہ بھی در حقیقت ہمارے اس وقت کے معاملات میں جب وہ جس کو وہ کہتے ہیں نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی بات جو ہے بنی ہوئی حکومت کے لیے، اس لیے کہ مسئلہ اتنا واضح ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے ورڈکٹ ہے اتنا کلیئر ہے، اتنا مدلل ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ شریعت اپیلیٹ کورٹ جو ہے، اپیلیٹ بینچ جو ہے، شریعت اپیل بینچ سپریم کورٹ کا، ظاہر بات ہے اس میں بھی علماء بیٹھے وہاں پر، ان کے لیے اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں، اس حوالے سے دیر تو ہو سکتی ہے لیکن کب تک دیر کریں گے، مسئلہ تو آئے گا، یہ بھی در حقیقت جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں جہاں ذکر آتا ہے سود کا وہاں انفاق کا بھی ذکر آتا ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، سود یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے کو نہ صرف یہ کہ اپنے پاس محفوظ رکھے بلکہ اس کے ذریعے سے اور پیسہ کھینچنے کی کوشش کرتے رہے، اس کے بالکل برعکس انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، یہی وجہ ہے سورہ بقرہ میں وہ ایک رکوع جو ہے کہ جس میں سود کی حرمت کا بڑی شدت کے ساتھ ذکر آیا، اس سے پہلے دو رکوع جو ہے انفاق فی سبیل اللہ پر ہے، انفاق در حقیقت جو ہے یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک تو یہ میرے پاس جو کوئی سرپلس ہے اللہ کا ہے، اللہ نے دیا تھا، میرا جائز حق تو وہی تھا کہ میری ضروریات پوری ہو گئی، اب جو سرپلس ہے در حقیقت یہ میرا ہے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمانے کے لیے میرے مال میں رکھ دیا ہے، یا تو یہ غرباء کا اور یتیموں کا حق ہے انہیں دے کر فارغ ہو جاؤں، یا پھر اللہ کے دین کا حق ہے جو اس کی راہ میں خرچ کر دوں، یہ جذبہ اگر بیدار ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ جو اندیشے ہیں، اندیشے تو یہ ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کی بات نہیں مانی سینکشنز ہو جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے، ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی، ہماری امداد ختم ہو جائے گی، ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہو جائے گا ہمارا، یہی تو ہے اور کیا ہے، ان سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ اس قوم کے اندر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا مادہ پیدا ہو جائے، اور نمبر دو اپنے پاس جو فاضل ہے اسے اللہ کے دین کے لیے، اپنی عزت کے لیے، دین کی عزت کے لیے، ملک کی عزت کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا تھا، بجائے اس کے وہ سود خورانہ اور جو ذہنیت ہے سود خورانہ اور سرمایہ دارانہ، اس کے بجائے انفاق کی ذہنیت جو اس کو پیدا کیا تھا، تو یہاں پر اسی کے حوالے سے بات آ گئی، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ خرچ ہو گیا چلا گیا، چلا کہاں گیا، وہ تو اللہ کے بینک میں ڈپازٹ ہو گیا، اس سے بڑا فکس ڈپازٹ کوئی ہے نہیں، وہ تو پورا پورا تمہیں دے دیا جائے گا، یوفى إليكم وانتم لا تظلمون، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ پورا پورا دینے کے علاوہ وہاں تو اس کے اوپر نہ معلوم کتنا کچھ آپ کو اجر و ثواب ملے گا، کتنے گناہ ہو کر ملے گا، 70 گنا ہو کر ملے گا، 100 گنا ہو کر ملے گا، اور اجر و ثواب ملے گا، لہذا اللہ کے اس بینک میں ڈپازٹ کراؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ جذبہ اس ملک میں پیدا ہو سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اسی پر میں نے آج اصل میں وہ لکھا ہے مضمون، اس کو دیکھ لیجئے گا، کہ قوموں کی زندگی میں بلکہ افراد کی زندگی میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود فراموشی کسی کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی حقیقت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اس کا ربط اور تعلق جو ہے قرآن مجید کی روح سے، انسان اللہ کو پہچانے گا تو اپنے آپ کو بھی پہچان لے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور جو قرآن مجید نے فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دی، میں نے بارہ عرض کیا ہے انہی مجالس میں کہ جدید تہذیب کا سب سے بڑا المیہ تو یہی ہے کہ اس نے انسان کو محض حیوان بنا کر رکھ دیا، انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہی صرف حیوان ہے، اس کے اندر جو عظمت کا پہلو تھا وہ روح ربانی، اس کا روحانی وجود، جب اس کی نگیشن ہو گئی، اس کی نفی ہو گئی، اس کا کوئی اثبات ہی نہیں ہے تو پھر تو نرا حیوان ہی ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ گدھے کے مقابلے میں گھوڑا زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے، ایسے ہی ہم شمپنزی اور گوریلاز کے مقابلے میں ذرا نسبتا زیادہ ریفائنڈ اینیملز ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں، انسان اپنی عظمت سے مستعفی ہو چکا ہے، یہ معاملہ جیسا کہ ہوتا ہے پوری دنیا میں، آج تو پوری نوع انسانی کے ساتھ ہو گیا، اس سے آگے بڑھ کر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شخص بھول جاتا ہے کہ میں کس اونچے خاندان کا چشم و چراغ ہوں، بری صحبت میں کہیں ملوث ہو گیا، بھول گیا، کبھی اچانک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ری ڈسکور کرتا ہے، جو جیسے جاگ جائے کوئی انسان کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، میں تھا کون، میری اصل حقیقت کیا تھی، میرا ماضی کیا تھا، میرا خاندان کتنا اونچا تھا، میرے اسلاف کا مقام و مرتبہ کیا تھا، میں جا کے ڈر رہا ہوں، تو یہ جو ایک ڈسکوری ہے، ڈسکوری آف دی سیلف، ری ڈسکوری آف دی سیلف، جیسے کبھی انسان خود اپنے بارے میں چونک جاتا ہے اور اپنے آپ کو اثر نو پہچانتا ہے، ایسے ہی قوموں کا مرحلہ بھی آ جاتا ہے. قوم بھول چکی ہے پاکستانی قوم کے ہم اصل میں تھے کیا، کس لیے وجود میں آئے تھے، پاکستان کیوں قائم کیا گیا تھا، پھر یہ کہ اس کے پیچھے 400 سال کی جو تاریخ ہے اس کا پس منظر کیا ہے. یہ حضرت مجدد الفسانی سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ دہلوی، اور پھر شہیدین کی تحریک، پھر اس صدی میں کتنی عظیم تحریکیں اٹھیں. اس لیے کہ دو مواقع آ چکے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں جبکہ یہاں کوشش ہوئی تھی کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشخص کو ختم کر دیا جائے. پہلے ہوا تھا ٹھیک 400 برس پہلے اب سے، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 16ویں صدی عیسوی کے تقریباً وسط میں اکبر جو ہے تخت پر بیٹھا ہے، اکبر اعظم، مغل اعظم جلال الدین اکبر. اور ظاہر بات ہے کہ فتنہ جو ہے وہ دین الہی یا دین اکبری کا وہ فوراً تو نہیں ہو گیا، تو ایسا ہی ہوا ہے تقریباً کہ وہ 16ویں صدی کے اواخر میں جا کر وہ فتنہ اٹھا ہے، اور آج آپ 20ویں صدی کے اواخر میں بیٹھے ہوئے، پورے 400 سال کی بات ہے. اور بات کیا کہی گئی تھی، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ سورہ سجدہ میں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ مما تعدون. اللہ کا امر، اللہ کا معاملہ، اس کی شان یہ ہے کہ اللہ آسمان سے امر فرماتا ہے زمین کی طرف، پھر وہ لوٹتا ہے اس کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار 1000 برس. تو دو مقامات پر قرآن پر یہ مضمون آیا، تو اس کے حوالے سے بات اٹھائی گئی. اس لیے کہ جو فتنہ اٹھانے والے تھے ابو الفضل اور فیضی جیسے بہت بڑے عالم و فاضل لوگ تھے، عربی کے بہت بڑے فاضل، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ لغت ہائے حجازی کے قارون. نتیجہ یہ کہ انہوں نے فلسفہ کھڑا کر دیا کہ دین محمد 1000 برس کے لیے تھا، وہ امر اب اٹھ گیا، 1000 برس پورے ہو گئے، کیونکہ 11ویں صدی ہجری شروع ہو چکی، 1000 برس جو ہے ختم ہوئے، دین محمد ختم ہو گیا. اب یہ نیا دین ہے، دین اکبری کہیں، دین الہی کہیں. اور وہ دین کیا تھا؟ ہندوستان کے تمام مذاہب کو لے کر، اور اسی میں اسلام کو بھی تھوڑا سا ڈال کر، اور ان سب کو جو ہے کوٹ کر پیس کر ایک اس کا صفوف بناؤ یا ایک معجون مرکب بنا دو، تاکہ یہ جو جھگڑا ہے یہ ہندو مسلم کا، اور یہ مختلف عقیدے، اور یہ مسجد اور مندر، یہ سب جو ہے یہ ختم ہو جائیں، اور ہندوستان کے اندر عظمت پیدا ہو جائے کہ ایک قوم پیدا ہو جائے. یہاں پر بہت بڑی سیاسی چال تھی، سیاسی حکمت عملی کے اعتبار سے تو جتنی چاہیں آپ تعریف کریں. اکبر کا بھی ذہن تھا سیاسی، چاہے وہ ان پڑھ آدمی تھا، لیکن یہ کہ ان پڑھ ہونے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آدمی میں ذہانت نہ ہو، ذہین تھا. پھر ابو الفضل فیضی جیسے لوگ مل گئے، لیکن بہرحال خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. جب اس انتہا کو پہنچ گیا تھا، ذرا اندازہ کیجئے، شہنشاہی نظام، بادشاہی نظام، اور شہنشاہ جلال الدین اکبر، اس کی حکومت کی پشت پناہی کے ساتھ یہ فتنہ اٹھا، کتنے زور کے ساتھ اٹھا، کتنے شد و مد کے ساتھ اٹھا. وہ تو اس وقت یہ کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. شیخ احمد سرہندی، میں نے لکھا ہے اپنے آج کے مضمون میں کہ جیسے اقبال نے کہا خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، تو خون اسماعیل جوش میں آیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت عمر کی اولاد میں سے ہے شیخ احمد سرہندی فاروقی ہیں، تو خانوادہ اسماعیلی کی فاروقی شاخ پر وہ گل کھلا، وہ پھول کھلا شیخ احمد سرہندی رحمتہ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے مقابلہ کیا اور دفن کیا اس دین کو. اکبر کے انتقال کے بعد وہ خود بخود اپنی موت مر گیا، اور بہرحال مسلمانوں کا اور دین محمدی کا، شریعت محمدی کا علیحدہ تشخص نہ صرف برقرار رہا، زیادہ مستحکم ہو گئے. اس کے بعد پھر اس پودے کی آبیاری کی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے رحمۃ اللہ علیہ، خصوصاً رجوع الی القرآن کی دعوت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں سے. یہ ساری تاریخ ہے. اس صدی میں دوبارہ وہ فکرہ اٹھا تھا، پچھلی صدی کے اواخر اور اس صدی کے اوائل میں برمو سماج کے حوالے سے پھر زبردست تحریک اٹھی تھی، وحدت ادیان. اصل میں ہندوؤں کے ہاں تو برمو سماج کہلاتا ہے، آریا سماج کے مقابلے میں برمو سماج، اور ہمارے ہاں اس کو جو لوگ بھی اس کے کسی درجے میں قائل ہو گئے تھے، وہ وحدت ادیان کے نام سے وہ فلسفہ لایا گیا، یہ وحدت تمام مذہب ایک ہی ہے بس. ویسے یہ کہ ہمارے ہاں بعض درویش منہ صوفیوں کے ہاں، اب انہوں نے کس انداز میں وہ باتیں کہی ہیں کہ مسجد مندر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے، مسجد میں بھی مندر میں بھی نور ایک ہی ہے. اب یہ تو در حقیقت اس گویا کہ تشخص جو ہے دین محمد کا، اس کا انکار ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، مسجد اور مندر دونوں میں ایک ہی نور ہے. یہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ تھے ایک زمانے میں، تصوف کے یہ دور چلے. بہرحال الحمدللہ کہ یہ بھی اس کا بھی مقابلہ ہوا ہے. اور علامہ اقبال کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی حضرت مجدد الفشانی رحمتہ اللہ علیہ سے جو انہیں باطنی ایک نسبت حاصل ہے, میں سمجھتا ہوں اسی کا ظہور ہے کہ علامہ اقبال ہی اس فتنے کا توڑ کر سکتے تھے. اور تشخص علیحدہ جو ہے اس ملت کا, جداگانہ تشخص, اس کو وہ لے کر کھڑے ہوئے. چنانچہ میرے آج کے مضمون کا شروع ہی آغاز اس سے ہوا ہے کہ یونس پاکستان بظاہر تو بہرحال سینکڑوں ملک دنیا میں ہے, ان میں سے ایک ملک پاکستان بھی. زیادہ زیادہ یہ کہیں کہ 50 یا اس سے کچھ زیادہ یا کم ممالک مسلمان ہیں, ان میں چوٹی کے 3-4 ملک جو ہیں تعداد کے اعتبار سے ان میں ایک پاکستان بھی ہے. اس حوالے سے تو جیسے اور ملک ہیں ویسے پاکستان ہے. حقیقت میں بات یہ نہیں ہے, حقیقت میں پاکستان کا قیام در حقیقت اسلام کی نشت ثانیہ, غلبہ دین حق اور خلافت علی منہاج النبوت کے عالمی سطح پر قیام کی جو اللہ تعالیٰ کی ایک طویل منصوبہ بندی ہے, یہ اس کی ایک کڑی ہے, اہم کڑی ہے. یہ ہے در حقیقت کے جس کا ہمیں ادراک اور شعور اگر دوبارہ ہو جائے قومی سطح پر, اجتماعی سطح پر, اتنی قوت برآمد ہوگی اس قوم کے اندر سے. آخری ایٹمک پاور ہے کیا؟ ایٹمز ڈورمنٹ پڑے ہوتے ہیں نا. ایٹم تو اس ورق میں بھی ہے, ایٹم اس میں بھی ہے, ایٹم ہم میں بھی ہے, لیکن اس کے اندر جو انرجی ہے ایک ایک ایٹم کے اندر, اس انرجی کو اگر آپ بروئے کار لا سکیں, کہیں باہر لا کر اس کو بروئے کار لائیں, استعمال کریں, تو وہی ہے در حقیقت کہ جو اسی کے اندر وہ مخفی پڑی ہوئی ہے, خابیدہ پڑی ہوئی. قوموں کے اندر بھی بہت سی قوتیں خابیدہ پڑی ہوتی ہیں. کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جس میں وہ جاگ جائے, جس میں ہوش میں آ جائے, خود شعوری ہو اور ایک جذبہ پیدا ہو جائے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اس میں اگر ہم اس کو صرف ایک سیاسی ایشو نہ بنایا جائے, اگرچہ بہرحال اس وقت جو ہے چونکہ نواز شریف صاحب لے کر اس مسئلے کو کھڑے ہو گئے ہیں تو اس نے ایک سیاسی ایشو کی حیثیت اختیار کر لی, لیکن میں تو آج یاد دلانا چاہتا ہوں, اگر میری بات وہاں تک بھی پہنچتی ہو, مجھے نہیں معلوم پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی, کہ بے نظیر کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ اس کے باپ کا اٹھایا ہوا مسئلہ ہے. اس نے اس کے لیے جس جرت کا مظاہرہ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے, تو بیٹی کو کچھ نہ کچھ پاس رکھنا چاہیے. اس نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. اس کو در حقیقت اس کے خلاف جو مہم چلی تھی, چاہے اس کا نام بعد میں نظام مصطفیٰ تحریک بن گیا اور جو بھی ہوا, لیکن یہ کہ وہ ایک خالص سیاسی تحریک تھی. اور آج تو یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ اس سیاسی تحریک میں امریکہ کا ہاتھ تھا, اور امریکہ نے در حقیقت جو ہے سزا جو اسے دی اسی بات نے دی. ہنری کسنجر یہاں کہہ گیا تھا کہ پھر اب ماں باپ کو سزا دکھائیں گے, سبق پڑھائیں گے, لیکن اس نے کھل کر کہا تھا کہ کچھ بھی ہو ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی اگر بیٹی یہاں پر برسر اقتدار ہے, اور میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے کہ اس کے بیٹے نے کھل کر کہا ہے آ کر, اب چاہے ان کی نیت کچھ بھی ہو, لیکن میرا جو ہے بار بار جس بات کی طرف میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے بحث نہیں ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا ولا تنظروا الی من قال وانظروا الی ما قال, کبھی یہ نہ دیکھا کرو کہ کس نے کہا ہے, اس کو ہٹاؤ اپنے ذہن سے نکال دو, یہ دیکھو کہا کیا ہے. تو چاہے وہ مرتضیٰ بھٹو ہو اور چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو, وہ اپنی نیتیں وہ جانے, وہ اسے صرف کسی سیاسی مسئلے کی حیثیت سے اٹھانا چاہتے ہو. میر مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ اپنے باپ کی وراثت اپنی بہن سے جو ہے وہ لینا حاصل کرنے کے لیے اس کو ایشو کے طور پر اٹھا رہے ہیں, یہ وہ جانے ان کی نیت اور ان کا معاملہ ہے. لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تو بلکہ یہ ایک بہت ہی مثبت بات ہے کہ کنسنسس ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر, اس وقت اس ایشو پر کنسنسس ہو سکتا ہے, اس پر اجتماعیت پیدا ہو سکتی ہے, اس پر اتفاق پیدا ہو سکتا ہے. کیوں دبے ہم امریکہ کے سامنے؟ کہاں اس کو ایکسکلوسیو رائٹس حاصل ہو گئے ہیں کہ صرف 5 ملک وہ ہیں جنہوں نے جو ایٹمک بن گئے ہیں بس وہی رہیں گے, اور دوسرے بے شمار ملک ہیں. کیا امریکہ اندھا ہو تو معلوم نہیں کہ اسرائیل نے کتنی کچھ قوت فراہم کی ہے؟ پوری پوری کتابیں آپ پڑھ لیجئے, کتابیں چھپ چکی ہیں کہ جب یہ اسرائیل کے اندر جو بھی اس کا پلانٹ لگایا گیا ہے تو امریکہ میں اس کی رپورٹیں آتی رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس نے اس طریقے کا پلانٹ لگا لیا ہے, لیکن اسے کرب کیا گیا, دبایا گیا, چھپایا گیا. اس نے جو ہے اپنے پاس ایٹمک ہتھیاروں کے پائلز جو ہے نہ معلوم کتنے اس نے امبار لگا جمع کر لیے, تو اس کو ایکسکلوسیو حقوق حاصل ہے. ساؤتھ افریقہ کے پاس معلوم ہے کہ موجود ہے. اور اب تو واقعہ یہ ہے کہ کچھ جو ممالک ہیں, مسلمان ممالک ہیں, وہ جو کہ یو ایس ایس آر کے تحلیل کے بعد اب علیحدہ اور آزاد ہو گئے ہیں, اگرچہ ان پر بھی دباؤ ہر طرح سے ڈالا جا رہا ہے. دباؤ تو ظاہر بات ہے کہ دجال کے فتنے کے بارے میں جو حدیث میں آیا تھا کہ رزق کے خزانے اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے, اور پہلے کفر کروائے گا پھر کھانے کو دے گا. اب میں آپ سے کیا عرض کروں کہ کچھ ہی دن ہوئے ہیں ایک بہت اہم شخصیت افغانستان کے جہاد سے متعلق, جو میں نام ان کا نہیں اس وقت بیان کرنا چاہتا, وہ آئے تھے, ملاقات ہوئی ہے ان کی, اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ پوری جسمت جو ہے دنیا اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ ہم بھوکے مرنے لگے اور کہیں کہ ہم نے اپنے اسلام سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہمیں کھانے کو دو. یہ اس وقت کی موجودہ افغان حکومت کے ایک بہت اہم شخص نے مجھ سے کہا ہے, براہ راست کا کو بیچ میں کوئی اور شخص نہیں, کہ اس وقت صورت یہ بن چکی ہے. وہ منتظر ہیں کہ اپنے اسلام سے, میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو, جب تک یہ نہیں کہو گے کھانے کو نہیں ملے گا. تو رزق کے خزانوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی اقدام ہم کرتے ہیں, رزسٹ کرتے ہیں, آزمائشیں تو آئیں گی. قرآن مجیدی میں کہا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن یہ کہ اسی آیت کا اختتام ہوتا ہے وہ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کوئی قوم اگر جھیل جائے, برداشت کر جائے, قربانیاں دینے کے لیے آمادہ ہو جائے, بھوکی رہنے کے لیے تیار ہو جائے, یا بھٹو کے الفاظ میں گھاس کھانے کو تیار ہو جائے, لیکن ایک عزم اپنی قومی سطح پر اپنا ایک عزم جو ہے پختہ رکھے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آخر کار نصرت آتی ہے, اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, بشارت دے دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو. تو میں جانتا ہوں کہ اگر اس کو ہم رزسٹ کرتے ہیں تو سخت دن آئیں گے, لیکن یہی سخت دن شاید ہمارے لیے, وہ جو کہا کسی نے کہ تو نے اچھا کیا دو سہارا نہ دیا, مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے, ہمیں تو اس لغزش کی ضرورت ہے. اگر یہ شاید ہماری آنکھیں کھل جائے اس سے, ہم اگر تھوڑا بہت جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, ہم بجائے اس کے کہ اللہ تللے کریں, ہم اس میں سختی کے اندر گزارا کریں, اس کی عادت ہمارے یہاں پیدا ہو جائے, تو کوئی عجب نہیں ہے کہ ہم اپنا جو قومی ہمارا ایک وجود ہے, ہماری جو قومی خودی ہے, اجتماعی خودی ہے, وہ بیدار ہو جائے. اور یہ اجتماعی خودی کسی قوم کی اگر بیدار ہو جائے, کوئی قوم اپنے آپ کو ریڈسکور کر لے, اپنے سیلف کو, کلیکٹو سیلف, اپنی اجتماعی خودی جو ہے اسے دوبارہ مروئے کار لے آئے, اس کے نتیجے میں دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. یہ صورتحال جو ہے بہت, اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مرحلہ بہت اہم ہے. اور اسی حوالے سے دوسری بات بھی سمجھ لیجئے, میں پھر عرض کر رہا ہوں, میں حیران ہوا آج جب میں ان دو تین مسائل پر گفتگو کرنے کی سوچ رہا تھا, مجھے تو سارے مسائل اس رکوع میں جمع مل گئے. اگلی بات سنیے, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ آپ کے دشمن جو ہے آپ سے صلح کرنا چاہیں, اپنے کندھے گرائیں صلح کے لیے, تو صلح کر لیجیے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ سن رہا ہے. اور اگر ان کا ارادہ خیانت کا ہوا تو بھی مت گھبرائیے, آپ کا ساتھ دینے والا اللہ ہے, حسبک اللہ, اللہ کافی. تو واقعہ یہ کہ اس وقت بھارت کے ساتھ بھی جو معاملہ ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہمیں اپنی جو قومی پالیسی ہے اس کے بارے میں ایک اصول بنا لینا چاہیے. ہمارا اب تک کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ کوئی درمیان میں اور پڑے اور صلح کرائے, کوئی امریکہ اس پر دباؤ ڈالے, کوئی فلاں کرے, کوئی برطانیہ سے کبھی کوئی چلا آ رہا ہے, کبھی کوئی چلا آ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہم شاید, بھارت اور پاکستان دونوں ہی نابالغ ہیں قومیں, کہ وہ اپنے معاملات کو خود بیٹھ کر طے نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ معاملہ جو طے کرنے کا, اس لیے کہ اس موضوع پر غالباً جو ایک مضمون آیا تھا, اور وہ ہندوستانی ایک صحافی کا مضمون تھا جو خلیج ٹائم میں چھپا تھا اور وہ یہاں پر بھی ریپروڈیوس ہوا ہے, وہ بہت اہم مضمون تھا. اور وہ یہ تھا کہ امریکہ کا اب جو نقطہ نظر ہے کشمیر کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ کشمیر کو آزاد کروا کر اور اپنے پنجے میں لے لے, اس لیے کہ ابھی چین بھی کچھ نہ کچھ جو ہے اسے ابھی اس نے ٹیکل کرنا ہے. پھر بھارت بھی ایک طاقت ہے بڑی, پھر ادھر پاکستان ہے, ادھر وہ روسی ترکستان کے جو علاقے ہیں, اگر ان میں کہیں کوئی خودی بیدار ہو گئی تو وہ تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے, اور ایٹمک جو ہے ان کے پاس ہتھیار موجود ہیں, تو یہ جو ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے, تو جو ان بالکل ان چاروں پانچوں کے درمیان کی جگہ ہے وہ کشمیر ہے. اگر یہاں اس کے پاؤں جم جائیں تو وہ تو ایک تیر میں دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ شکار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تو اپنی سادہ لوہی میں بڑے خوش ہوئے کہ وہ کیا نام تھا ان کا جو رابن رافیل آئی تھی, انہوں نے کہہ دیا ہے جی یہ بڑا متنازع مسئلہ ہے, ہم نہیں مانتے کہ یہ مسئلہ سیٹلڈ ہے, ہم سمجھے یہ بھارت کے خلاف بات ہو رہی ہے. چلیے امریکہ نے یہ بات کہہ دی, بڑی بات ہے کہ امریکہ نے مان دیا متنازع مسئلہ ہے, لیکن ایک ہندوستانی صحافی نے سارا اس کا جو پس منظر ہے بیان کیا, اور اب وہ بات رفتہ رفتہ کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے. چنانچہ اسی ہفتے کے دوران آپ نے وہ خبر پڑھی ہوگی کہ وہ جو علاقہ کبھی پاکستان نے دے دیا تھا چین کو, اس کو بھی وہ اب اس معاملے میں ملوث کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ بات وہ لکھ چکا ہے صحافی کہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے علاقے جموں لداخ کشمیر کی ویلی اور پاکستان کے یہ سارے معاملات اور پاکستان کے ساتھ ہی پھر گلگت حمزہ یہ سارا، اور پھر جو علاقہ دیا گیا تھا پاکستان نے کبھی دیا تھا چین کو کسی گڈ ویل کے کوئی جو بھی جذبات کے تحت، اس لیے کہ وہی واحد راستہ بنتا ہے چین کا تبت کے ساتھ، تبت کو کنٹرول نہیں کر سکتا اگر وہ راستہ نہ ہو، اس کو بھی اس نے کہا یہ سب کے سب جو بھی جس وقت کے انگریز چھوڑ کر گیا ہے، جو کشمیر اس وقت تھا یہ گویا کہ کل ایک اینٹیٹی کی حیثیت سے ہے، اور یہ در حقیقت کسی ہماری بھلائی کے لیے نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ کہ یہ سب لے کر اور اس کو ایک وحدت بنا کر، اور یہاں پر یا تو یو این او کا بظاہر یو این او کا جھنڈا ہوگا، اصل میں تو یو این او کس بلا کا نام ہے، وہ تو امریکہ بہادر ہے، اپنے پنجے جمانا ان کے پیش نظر، اس کی اگر کوئی شعور پیدا ہو جائے اگر کوئی ہمارے اندر بھی اور بھارت میں بھی، تو اس کے لیے جلد از جلد اس مسئلے کو خود بیٹھ کر طے کریں، کوئی مساعدت کا معاملہ ہو جائے، کوئی شکل پیدا ہو جائے جس سے کہ آپس میں طے کر سکے، ورنہ یہ کہ یہ بات نہ بھارت کے حق میں ہے نہ پاکستان کے حق میں، وہ تو پھر کسی اور ہی کے مزے ہوں گے، کوئی اور ہی ہوگا جو یہاں آ کر اپنا اڈا بنا کر بیٹھے گا، اور یہاں سے گویا کہ یہ جو روف آف دی ورلڈ کا علاقہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بروکرن تک کا علاقہ جو اس میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر تو پورے ایشیا کو گویا کہ مغربی ایشیا اگر ہے ذرا دور تھوڑے سے فاصلے پر تو وہاں پہ اسرائیل موجود ہی ہے، باقی سارا ایشیا جو اگر آپ اس کو شمار کریں نقشے میں دیکھیں تو اس کے عین مرکز میں جا کر گویا کہ وہ امریکہ کا اڈا بنتا ہے، اور یہ ہے کہ جو اس پورے علاقے کو کنٹرول کرنے کی اسکیم ہے، اس حوالے سے ان چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو بھارت کے ساتھ، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں 1982 میں جب میں ضیاء الحق صاحب کے شورا میں تھا تو میں نے دو صرف اس کے سیشن اٹینڈ کیے تھے، تو ایک جو اس کا سیشن تھا اس میں ایک دن ڈبیٹ ہوئی تھی کلوز ڈور، جیسے کہ آج کل بھی تجویز پیش ہو رہی ہے کہ ایٹمک مسئلے کے اوپر پارلیمنٹ کا ہمارا اجلاس جو ہے وہ کلوز سیشن ہو، تاکہ وہ جو بات بھی ہے کہیں جائے وہ پریس میں نہ آئے، لوگوں کے علم میں نہ آئے، لیکن یہ کہ جو لوگ جن کے سروں پر ذمہ داری ہے اس وقت کندھوں پر ملک و قوم کی، بہرحال وہ اس سے واقف ہو جائے۔ تو فورن پالیسی پر ڈیبیٹ ہوئی تھی، میں نے اس میں کہا تھا کہ جو بھی پالیسی اس وقت آپ لے کر چل رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، بلکہ یہ الفاظ بھی کہنے کی میں نے اس وقت جرت کر لی تھی کہ یہ پالیسی آپ کی ہے بھی نہیں، یہ پالیسی تو اصل میں بھٹو بنا کر گیا تھا، لیکن صحیح تھی، بھٹو نے بنائی ہو تب بھی صحیح ہے، آپ نے بنائی ہو تب بھی صحیح ہے، لیکن صحیح ہے، اسے لے کر آپ چل رہے ہیں، صحیح طریقے پر لے کر چل رہے ہیں، لیکن آپ نے جو پیس آفینسو بھارت کے ساتھ کیا ہے اس کو صرف ایک ڈپلومیٹک ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیجئے، جب وہ ضیاء الحق صاحب نے نو وار پیکٹ کی آفر کی تھی کہ بھارت کے ساتھ ہم ایک نو وار پیکٹ کر سکتے ہیں، بھارت نے اس کو قبول نہیں کیا، تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ اس کو صرف ایک ڈپلومیٹک آفینسو کی حیثیت سے استعمال نہ کریں، پرسو اٹ ان دی رائٹ ارنسٹ، واقعتاً بھارت اور پاکستان کے جھگڑے اگر ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ تو دوسرے اٹھاتے ہیں، اس کا فائدہ نہ پاکستان کو ہے نہ بھارت کو، یہ تو انگریز جاتے ہوئے جو ہے یہ ہڈی ڈال کر گیا تھا اسی لیے کہ اس پر یہ غرائیں ایک دوسرے سے لڑے، اور ہمارے دونوں کے دونوں جو ہیں یکساں نیاز مند رہے، بھارت بھی نیاز مند ہو اور پاکستان بھی نیاز مند ہو، حالانکہ ہڈی تو اس نے بھی کی، سارا جو ہے اس کے اندر ظلم کر کے تو وہ گیا ہے، یہ پورا باؤنڈری کمیشن کا معاملہ تھا، اگر یہ دیانت کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا تو کشمیر کا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا، جان بوجھ کر کیا گیا۔ اس حوالے سے اگر قوموں کے اندر کچھ بھی میچورٹی ہو انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کا کھیل کھیل رہے ہیں، فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، نقصان کس کو پہنچ رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی شکل جو ہے میرے نزدیک اس مسئلے کے اندر بھی ہمیں جو ہے کوئی ایسی جو بھی حکومت ہے جن کے بھی کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا بوجھ اس پر ڈالا ہے، اور دوسروں کو اس میں خامخواہ اصل میں ہوتا کیا ہے، اگر کسی طرف سے کوئی موو ہوگی اپوزیشن جو ہے اسے ایک سیاسی سٹنٹ بنا کے کھڑا کر دے گی، تو کاش کہ اپوزیشن کو بھی اس معاملے کے اندر جو اس کا ذہن جو ہے اس کے اندر وسعت پیدا ہو جائے کہ اس میں قومی جو مفاد ہے اس کو سامنے رکھے، اپنے جماعتی مفادات اور مصلحتوں سے بالا تر قومی مفاد کو ہونا چاہیے، اور دور رس نگاہوں کے ساتھ حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ اگر بھارت کے ساتھ کوئی معاملہ ہو سکتا ہو اور ہمارا کوئی اور جس میں کہ کشمیری بھی مطمئن ہو، اور بغیر اس کے کہ کہیں کوئی برطانیہ بہادر یا کوئی امریکہ بہادر اس میں بیچ میں آئے، اس لیے کہ یہ بندر اگر بانٹے گا تو یہ تو سارا کا سارا جو ہے وہ خود کھائے گا، ان کی تو مصلحتیں جو ہیں وہ اپنی ہیں جو اس سے پوری کریں گی، اور اب تو وہ کھیل بالکل کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ وہ سارے کے سارے علاقے جو ہے یکجا کر کے اور اب ان کی آزادی کا کوئی اہتمام کیا جائے، اور آزادی کا اہتمام ہو جائے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا افغانستان کے ایک ذمہ دار آدمی کا قول اس وقت بھی حکومت میں بہت بڑے منصب پر ہے, بلکہ یہاں تک تو میں اس کو ڈسکلوز کری دوں, وزیر ہے اس وقت کی افغانستان کی حکومت کے, جنہوں نے مجھ سے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اس وقت کی پالیسی جو ہے پوری دنیا کی یہ ہے. اور مجھے چند دنوں بعد ہی نظر آ گیا برہان الدین ربانی صاحب قاہرہ کا کیا لینے گئے تھے. یہ قاہرہ کا سفر کس لیے کیا تھا برہان الدین ربانی صاحب؟ قاہرہ تو اس وقت انڈا ہے امریکہ کا, بھوکا مرتا انسان جو ہے قاد الفقر و یکون کفرا, فقر جو ہے وہ تو کفر کے قریب تک انسان کو پہنچا دیتا. اگر حالات وہ ہو گئے ہو تو اب ظاہر بات اور کہاں جائیں گے, وہ تو قاہرہ پہنچے. قاہرہ ہی کے اندر تو اس وقت اسرائیل اور پی ایل او کی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی. قاہرہ گئے ہیں برہان الدین رب, صدر برہان الدین ربانی. اب باقی اخبارات میں یہ نہیں آیا وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن یہ تو ہے کہ وہ یہ ہے پاکستان ہی سے انہوں نے فلائی کیا اور گئے ہیں قاہرہ. یہ حالات ہیں امریکہ کے جو بھی ڈیزائنز ہیں ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آج کا جو میرا مضمون ہے اپنی خود ہی پہچان, اے مسلم پاکستان. جیسا کہ میں نے آتے ہی جو انتخابات کے بعد جو بھی حالات یہاں ہوئے تھے تو جو ایک اخباری اشتہار ہم نے دیا تھا اس کا عنوان بھی اسی کو بنایا تھا کہ پاکستانی قوم کو اپنے آپ کو ری ڈسکور کرنا تھا. ہم ہیں کون, ہمارا پس منظر کیا ہے, ہماری منزل کیا تھی قیام پاکستان کے بعد؟ نیکسٹ منزل ہماری تھی پین اسلامزم, پورے عالم اسلامی کا اتحاد, اور در حقیقت پورے عالم عرضی کے اوپر اللہ کے دین کا غلبہ. جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمیں اگر موقع مل جائے تو ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے اسلام کی تعلیمات پر جو پردے عرب ملوکیت کے دور میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کا روئے روشن چہرہ روشن جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے آئیں گے. دنیا تو بےتاب ہے کہ اسے کوئی نظام ملے, کوئی ماڈل ملے جس کے اندر کہ خیر ہو, بھلائی ہو, عدل ہو, انصاف ہو, کسی کا کسی پر ظلم نہ ہو رہا ہو, ہر اعتبار سے متوازن نظام دنیا چاہتی ہے. نو انسانی اس کی تلاش میں ٹھوکرے کھا رہی ہے. تو ہمیں موقع مل جائے گا, اسلام ہے ایسا نظام لیکن ماڈل نہیں. اس حوالے سے دنیا کیا دیکھے, آخر مسلمانوں کو دیکھتی ہے دنیا تو ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں. اس حوالے سے وہ دنیا کے اندر اسلام کی جو ہے اس وقت حق جو اس کی حقانیت ہے اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں. اسی لیے قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کر سکے. یہ تھی اصل میں غرض و غایت پاکستان کے قیام کی. ہم کہاں بھٹک رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اگرچہ یہ بھی ہے اپنی جگہ پر کہ بہرحال بھٹکتے رہے تھے بنی اسرائیل بھی. مصر سے نکلے, آل فرعون کی غلامی سے نجات ملی, بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے جب جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ 40 برس تک فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یقیون فی الارض, سیرائے سینا میں 40 برس تک بھٹکتے تھے. اس کے بعد بھی بڑا وقت لگا ہے, پھر کہیں جا کر جو ان کا دور سطوت تھا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور بہت عرصے کے بعد طلوع ہوا ہے. ہم بھی بھٹک رہے ہیں. یہ ملت اسلامیہ پاکستان ہمیں بھٹکتے ہوئے کیا منزل تھی, کیوں ملک بنایا تھا, کدھر کا عزم سفر کہاں کا تھا, کہاں جانا تھا, مقصود کیا تھا, اس کو بھول کر بھٹکتی ہوئی قوم جو ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شمسی حساب سے 46.5 برس, قمری حساب سے 48.5 برس ہو چکے. اب رمضان میں 3 مہینے بھی نہیں رہے پورے, 48 برس ہو جائیں گے اس آنے والے رمضان کی 27ویں شب کو, اور ہم بھٹک رہے ہیں. لیکن یہ کہ یہ موقع میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے, اس سے کنسنسس پیدا ہو جائے گا. یہ مسئلہ لے کر کھڑی ہو جائے قوم, چاہے اس وقت ایک اپوزیشن جو ہے پارٹی وہ لے کر کھڑی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ اس وقت قوم کو ایک جسد واحد کی حیثیت سے, بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا خود بے نظیر کو کرنا چاہیے. بے نظیر کے لیے حکومت کیا اس کی اہمیت ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی عظمت کا کوئی مقام وہ لے سکتی ہو اور اپنے باپ کے حوالے سے اس کی صحیح جانشینی, تو باپ نے تو بہرحال یہ ایٹمک پروگرام در حقیقت اس کے شروع کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا, بہت بڑا کردار تھا. پھر یہ کہ اس کو جس طرح ریزسٹ کیا امریکن پریشر کو اور بڑی یعنی صاف جواب دیا کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے. بھارت ہم سے 20 برس آگے ہے, ہم 1974 میں وہ جو ہے دھماکہ کر چکا ہے, تو ہمیں کم سے کم 1994 میں تو کرنا چاہیے, 20 برس میں تو ہمیں جو ہے اس معاملے میں کچھ نہ کچھ کسی درجے میں برابر آ جانا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر ہم ہمت نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ پھر جیسے بے شمار ملک دنیا میں ہے ایسے ایک ملک ہم ہیں, تو فیلی ملک, ہماری کوئی حیثیت نہیں. اور بے شمار ملک اگر تو فیلی ملک ہے امریکہ کے اور نیو ورلڈ آرڈر کے, وہ گویا کہ موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹس کا رول اگر پلے کرے, ان کے مرسنریز کی حیثیت سے جہاں ان کا حکم ہو جائے جا کر جو ہے اپنی جانیں نثار کر دے, اگر تو یہ رول ہے تو بہرحال دوسروں کے لیے یہ رول کسی درجے میں افسوسناک ہوگا. پاکستان کے لیے یہ رول ہزار گنا زیادہ افسوسناک ہے، اس لیے کہ یہ ملک جو ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ تو وجود میں آیا ہے کسی اور بنیاد پر، یہ قائم کیا گیا تھا کسی اور بنیاد پر، اس کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی تھی کسی اور بنیاد پر، یہ اس مسلم نیشنلزم مسلم نیشن ہڈ کے تصور پر وجود میں آیا ہے. لہذا اس کا جو آخری منزل ہے، تو اس حوالے سے جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ایشو کو ایک بہت بڑے کنسنسس کا ذریعہ بنا لینا چاہیے، بہت بڑا جس کو ہم کہا جائے قومی اتحاد اور ملی اتحاد کا ایشو بن سکتا ہے، اور اس میں حکومت اور اپوزیشن اس سے اونچے ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے، قومی سطح پر، ملی سطح پر، اور جو اس ملک کا جو جینیسس ہے، اس کا جو وجود میں آنا ہے، اس کا جو قیام ہے، اس کا جو پس منظر ہے. جیسے آئس برگ کی مثال میں نے دی ہے کہ ٹپ آف دی آئس برگ تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اصل میں تو آئس برگ جو ہے وہ سطح سمندر کے نیچے ہوتا ہے، اگر ٹپ کو دیکھیں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے، جہاز جا کے ٹکرا دیں گے اور ختم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے پاکستان جو کچھ نظر آتا ہے وہ نہ دیکھیے، اس کے پیچھے 400 برس کی تاریخ ہے مسلم انڈیا کی، 400 برس کے مجددین امت جو ہیں ان کے سارے کارناموں کا خلاصہ اور نچوڑ یہاں آ کر جمع ہوا ہے. اس پورے پس منظر کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی اثر نو شناخت، اور اس کے لیے پھر تیار رہنا. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور یہ اچھی طرح جان لیجئے، امریکہ سے زیادہ بزدل قوم اس وقت بروئے عرضی پر کوئی نہیں ہے. چند آدمی مرے ہیں ان کے صومالیہ میں، اور کلنٹن جیسے شخص کو اتنی بڑی جو ہے بے عزتی مول لینے میں کوئی شرم نہیں آئی کہ ہم تو واپس آ جائیں گے. اس سے بڑی بے عزتی ہوتی ہے کسی قوم کی؟ چند آدمی مرے، مرنے کو تیار نہیں امریکی. یہی وجہ ہے کہ کیا حیثیت تھی عراق کی، پوری طاقت دنیا بھر کی لا کے جمع کر دی گئی تھی، اور وہ بھی اس طریقے سے اس کا بھرکس نکالا گیا کہ ہمارا کوئی آدمی نہ مرے. دو بدو جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آئی، بمبارڈمنٹ، اور وہ بمبارڈمنٹ پوری دوسری عالمگیر جنگ میں جتنا کچھ گولہ بارود استعمال ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ وہ چند دنوں کے اندر استعمال ہو گیا، تاکہ نوبت نہ آئے دو بدو جنگ کی. دو بدو جنگ میں تو ہمارے آدمی بھی مارے جائیں گے. وہاں تو اگر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. حمزہ بھی تو قتل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو وہاں تو یہ کہ دو بدو جنگ میں تو قتل کریں گے آپ دوسروں کو، تو قتل ہوں گے بھی، لیکن امریکہ مرنے کو تیار نہیں. اس حوالے سے یہ ان کی سافٹ بیلی ہے، اس پہلو سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں دباؤ آئیں گے، اکنامک سینکشنز آئیں گے، تو میں تو سمجھتا ہوں بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگا، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، بھوکے رہنے کی عادت ڈال لیں، لیکن یہ کہ ہمارے اندر ایک جذبہ ابھرے گا، ایک عزم نو جو ہے وہ بیدار ہوگا، ایک نیا حوصلہ جو ہے پوری قومی سطح کے اوپر آئے گا، ایک اتحاد پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ اس قسم کے جو کرائسس ہوتے ہیں اس میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کبھی ایک شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اثر نو، کبھی اپنی پوری قوم جو ہے وہ اپنی اجتماعی خودی جو ہے اسے بیدار کر لیتی ہے، تو وہ معاملات جو ہے وہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز. تو نے اچھا ہی کیا، دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. اور تیسرا مسئلہ اس سے جو خود بخود حل ہوتا ہے وہ سود کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے سود اس ملک کے اندر ختم کیا جائے. کتنی بڑی طاقت، غالباً 58 بلین جو ہے روپیہ ہمارے بجٹ کا، وہ ہر سال جو ہے ہم یہاں مقامی سود خوروں کو دیتے ہیں، ایک دم سیز کیا جائے، کوئی سود نہیں. لکم ما سلف، جو کھا چکے کھا چکے، ختم ہوا مسئلہ. اب اس کے بعد جو بھی ہے یہ دولت، یہ حکومت پاکستان کے پاس امانت ہے، اور یہ ریپے کرے گی اپنی سہولت کے ساتھ، جس سہولت کے ساتھ اس کے لیے دینا ممکن ہو. پورے سرمایہ کو استعمال کیجئے، اپنی قوت بڑھائیے. اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. مسئلہ حل ہوتا ہے، اور امریکہ ہمارے خلاف سینکشنز لگا دے اور اس سے بڑی بلائی کیا ہے؟ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، پھر تمہارا جو قرضہ ہے وہ بھی ہم دیں گے، جب آرام سے دیں گے واپس، اور سود وود ختم، کھا چکے جو کچھ کھا چکے ہو ہم سے لے کر، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں. لیکن اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان قوم کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے. وہ جو اقبال نے کبھی کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. مسلمان قوم کے اندر جذبہ اگر بیدار ہو جائے، خابیدہ ہے، موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کے نکلنے کے لیے کوئی اوکیژن چاہیے، کوئی موقع چاہیے. اس موقع کی مناسبت سے جب وہ بروئے کار آتا ہے، میں پھر بار بار وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ عنوان جو ہے میرے آج کی تحریر کا، اپنی خود ہی پہچان، اپنے اندر ری ڈسکوری شاید ہم اپنی کر سکیں گے اسی ایک ایشو کے حوالے سے. اسی لیے دیکھیے اس کے بعد فرمایا هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، اے نبی آپ پورا مطمئن رہیں پوری طریقے سے، وہی ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے اس اپنی مدد سے، ایدہ کا تائید فرمائی ہے آپ کی اپنی نصرت سے، وبالمؤمنین اور اہل ایمان کے ذریعے سے، ایک نصرت آسمان سے آئی فرشتوں کی، ایک نصرت تھی اہل ایمان کی کہ وہ ڈٹ گئے، اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جو کنٹراسٹ ہے کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو کورا جواب دیا، فذہب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جنگ تم کرو، ہم تو یہیں بیٹھے، 40 برس تک بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیے گئے، انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، اگر یہ مزدلی کا مظاہرہ نہ کرتے ابھی ارض فلسطین ہم انہیں دے دیتے، لیکن انہوں نے چونکہ مزدلی کا اظہار کیا ہے لہذا اب یہ 40 برس تک محروم رہے گا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین غزوہ بدر سے پہلے جب مجلس مشاورت حضور نے منعقد کی تو صحابہ نے جو تقریریں کی، حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو الفاظ یہ کہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کورا جواب دے دیا تھا، فضب انت وربک فقاتلا ان ہاؤنا قاعدون، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ حضرت سعد نے فرمایا کھڑے ہو کر، نبی بھول جائیے کہ کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، طے یہ ہوا تھا کہ انصار سے اسی وقت تم پر ذمہ داری آئے گی اگر مدینے پر حملہ ہو، اور مدینے پر ابھی حملہ ہوا نہیں، لہذا گویا کہ اس معاہدے کی روح سے انصار سے حضور نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم بھی چلو جنگ کے لیے۔ اب انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، انا آمنا بکا وصدقنا کا، وہ بات کیا ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی وہ تو بالکل ہی یوں سمجھیے کہ ارریلیونٹ ہے، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اب ہمارے پاس آپشن کون سا ہے، آپ حکم دیجئے، آپ کا حکم ہوگا، ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے لیکن برک الغماس تک جا پہنچیں گے، یمن کا شہر، اور آپ حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، حکم تو دیجیے۔ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں حضور کا چہرہ کھل اٹھا، خوشی سے دمک اٹھا، تو یہ ہے فرق، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ نے مدد فرمائی ہے آپ کی، آپ کو اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی ہے غزوہ بدر میں، اور اس کو ذہن میں رکھیے پاکستان کا قیام اتنی ہی بڑی فتح تھی، یہ تو آپ دنیا والوں سے پوچھئے گاندھی کتنا بڑا لیڈر تھا، اور وہ گاندھی کہہ رہا تھا چند مہینے پہلے پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان بنے گا، ایک سال پہلے قائد اعظم نے مان لیا کیبنٹ مشن پلان کو، ایک مرکزی حکومت کے ساتھ 3 جو ہے علیحدہ زونز ہوں گے بس، یہ تو حالت، اور کیوں مان لیا تھا، قائد اعظم کو معلوم تھا کہ میری قوم اتنی مجتمع نہیں ہے، اتنی تیار نہیں ہے، ہم اتنے آرگنائزڈ نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنا جو ہے قربانی کا مادہ بھی نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر ریزسٹ کر سکیں، اور اگر اس وقت ہم نے زیادہ جو ہے لے تو لال سے کام لیا تو ہو سکتا ہے کہ برطانیہ یونی لیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے کانگریس کو اچھلتا بنے، اور ایک دفعہ کانگریس کے ہاتھ میں اگر قوت آ گئی تو پھر شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا بڑا مشکل ہے، لہذا اس حکمت کا تقاضا تھا، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی سیاست کا جو اور ان کے تدبر کا شاہکار ہے، اس وقت لچک دکھائی انہوں نے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آزاد پاکستان دیا، صرف کسی ایک زون یا دو زون کی حیثیت سے نہیں دیا، بہرحال یہ بھی ایک معجزہ تھا، جیسے کہ یہاں فرمایا ہو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم، ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، یہ دلوں میں الفت پیدا کرنا جو ہے اس وقت میں نے بار بار عرض کیا ہے آج بھی کہ واقعتاً کنسنسس اگر ہو سکتا ہے اس قوم میں تو اسی پر ہوگا، آپ حکومت کے ذمہ دار لوگوں کو بھول جائیے، جس مسلمان سے پوچھیں گے اس ملک میں کہ ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے کہ نہیں، میں نہیں کہتا کوئی ایک شخص بھی کہے گا کہ نہیں بنانا چاہیے، اگر آپ کو چاہیے اتحاد، اگر آپ کو چاہیے یکجہتی، اگر آپ کو چاہیے کنسنسس، شاید کسی اور مسئلے میں اتنا اتحاد نہ ہو جتنا اس میں ہو جائے گا، کیوں نہ بنائیں، کس کے پاس جو ہے علیحدہ کوئی پراپرائٹری رائٹس ہو گئے ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، نوع انسانی کی مشترک متاع ہے، کیوں استعمال نہ کریں، کیوں بروئے کار نہ لائیں، کس کے پاس جو ہے یہ رائلٹی اور ایکسکلوسیو رائٹس جو ہے وہ ان کے پاس آ گئے ہیں، ہمارا حق ہے، اور پاکستان کا کوئی مسلمان، میں تو سمجھتا ہوں شاید پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، لیکن کم سے کم پاکستان کا ہر مسلمان اس ایشو پر متحد ہوگا، سیاسی مسئلات علیحدہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زبانوں پہ تالے پڑ جائیں کہ ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے تو کیا کریں، دل میں جھانکیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر شخص کی بات یہ ہوگی ہمیں بنانا چاہیے، اور میں نے تو کہا کہ پارٹی ان پاور بھٹو کے نام سے ہی ووٹ لیتے ہیں نا، یہ جیالے بھٹو کے نام پہ ہی رقص کرتے ہیں. تو بھٹو کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم بھوکے مریں گے، گھاس کھائیں گے، لیکن ایٹم بم بنائیں گے. تو درحقیقت کسی درجے میں بھی اس کے اس موقف کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ ہم امریکہ کے بالکل جو ہے ان کے تابع محمل بن جائیں، ان کے مرسنریز کی حیثیت اختیار کر لیں. تو ظاہر بات ہے یہ جملہ کہنے میں آسان تھا، لیکن تاریخ میں ایک مرتبہ پہلے بھی ایک شخص نے اس کو ثابت کیا تھا اپنے عمل سے. ٹیپو نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے. لیکن یہ کہ یہ کر کے کسی قوم میں اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، واقعہ یہ ہے کہ پھر اس کے نتائج جو ہے وہ بالکل دوسرے ہوں گے. تو فرمایا هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. اے نبی، آپ پوری دنیا میں جو دولت ہے اس سب کو بھی خرچ کر دیتے ان لوگوں کے دلوں کے اندر الفت پیدا کرنے کے لیے. تالیف قلب کہتے ہیں نا، کبھی کبھی دل نرم ہو جاتے ہیں، آپ کسی کو کچھ دے دیجئے دل نرم ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان مسلمانوں میں وہ تالیف نہیں ہو سکتی تھی، ان کے دل اس طرح ایک دوسرے سے الفت کے رشتے میں جڑ نہیں سکتے تھے جس طرح کہ اللہ نے ان کو جوڑ دیا. میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں دنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، اس ایشو پر یہ قوم جسد واحد بن سکتی ہے. مجھے معلوم ہے ہمارے دینی اعتبار سے جو حالات ہیں، میں بھی اس کا مرثیہ کہتا ہی رہتا ہوں، جو ہمارے حالات ہیں، ایمان ہمارے اندر نہیں ہے، ایک عقیدہ ہے. لیکن بسا اوقات یہ جذبات کی ایک لہر جو ہوتی ہے وہ بہت سے مراحل جو ہے وہ اس سے طے ہو جاتے ہیں، بہت سے لمبے لمبے مراحل. طے شود جاد ہے سلسالہ بہائے گائے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک آہ کوئی کہتا ہے بندہ عارف اور اس سے سو سالہ جو سلوک کا راستہ ہے وہ طے ہو جاتا ہے. طے شود جاد ہے سلسالہ بہائے گائے. تو ایسا ہو سکتا ہے کسی قوم کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو. آخر یہی قوم تھی نا، کسی وقت شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، لیکن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ایک نہیں ہو گئے. اور اسی وجہ سے پھر ظاہر بات ہے کہ انگریز کو بھی اگر جھکنا پڑا، لارڈ ایٹلی جیسا شخص متنفر قائد اعظم سے، کانگریس کا بہت بڑا حامی لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جس کے کہ فیملی ریلیشنز تھے نہرو فیملی کے ساتھ اور خود تو چیلا بنا ہوا تھا گاندھی کا، اللہ نے ان کے ہاتھوں سے پاکستان بنوایا. یہ ہو جاتا اس قوم کے اندر بھی اگر دوبارہ کوئی یکجہتی، ایک وحدت، ایک جذبہ یہ پیدا ہوگا تو اسی سے ہوگا. اگرچہ میں مانتا ہوں سختیاں آئیں گی، تو سختی آئی تو، بلکہ میں نے آج کے اس مضمون میں شعر دیے ہیں، یہ بہت پرانے اشعار ہیں رئیس امروہوی کے. کسی زمانے میں جب میں طالب علم تھا تو میں نے کسی اور موقع پر ان کو شائع کیا تھا اپنے پرچے میں عزم میں. آج وہی شعر میں نے آج جنگ میں جو میرا مضمون چھپا اس میں دیے ہیں. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. سیاہیوں سے حزی نہ ہونا، غموں سے اندوگی نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جینا ہارے، جس سے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تو اسی قسم کے کرائسس جو ہے قوموں کو زندہ کر دیتے ہیں. اسی قسم کے مراحل پر اندر کا دبا ہوا جو ہے، جو بھی خابیدہ قوتیں ہوتی ہیں، بیدار ہو جاتی ہیں. یا ایھا النبی، آخری آیت ہے اس رکوع کی، یہ پورا آٹھواں رکوع ہے سورہ انفال کا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، آپ کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. اور اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ من اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کا اتباع کرتے ہیں اہل ایمان میں سے. اب اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی کافی ہے یا یہ کہ وہ آپ کے لیے کافی ہے. ان جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا کہ اسی نے مدد کی ہے اپنی نصرت سے بھی اور اہل ایمان کے ذریعے سے بھی. هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین، اللہ ہی نے مدد کی ہے آپ کی، آپ کی تائید کی ہے اپنی نصرت سے بھی اور اہل ایمان کے ذریعے سے بھی. وہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اللہ کی نصرت اور جو بھی آپ کے جانثار ہیں ان کی جان ساریاں کفایت کرتی ہیں، گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ ایک اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان آیات کو اپنے حالات پر منطبق کرتے ہوئے جھجک ہوتی ہے۔ پھر وہی الفاظ دوہرا رہا ہوں، چاہے نسبت خاک رابع عالم پاک، لیکن یہ کہ ہم اپنے حالات کے لیے کہاں جائیں، کہاں سے رہنمائی لیں، ہمارے لیے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ تو سوائے قرآن کے کوئی نہیں، لہذا ہمیں تو اسی کو کھولنا ہے، اسی کے حوالے سے اپنے لیے بصیرت حاصل کرنی ہے، بصارت حاصل کرنی ہے، اسی سے اپنے لیے رہنمائی اخذ کرنی ہے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا ہے تین مسئلوں کا معاملہ جو ہے وہ تین ایک میں اس وقت آ گئے ہیں، آپ کا سود کا معاملہ بھی جو ابھی تک عدالتوں کے اندر پڑا ہوا ہے، ایک دفعہ ٹھن جائے تو اچھی ہے، اس ٹھن جانے ہی کے اندر ان سارے مسائل کا حل ہے، اس ٹھن جانے ہی سے ہماری قوتیں بیدار ہوں گی، ہمارے اختلافات ختم ہوں گے، ہمارے اندر ایک یکجہتی اور ایک اتحاد کا احساس ابھرے گا، سود جیسی لعنت کو ختم کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیں گے، اللہ سے صلح ہوگی تو اس کی مدد شامل حال ہوگی، اور پھر واقعہ یہ ہے کہ یہ ملک اس راستے پر پیش قدمی کر سکے گا جس کے لیے یہ وجود میں آیا تھا۔ اس کو اپنے پہچاننا چاہیے کہ میں ہوں کون، جیسے کسی بگڑے ہوئے نوجوان کو یاد دلایا جاتا ہے، تم کبھی یاد کرو تمہارے آبا و اجداد کیا تھے، تم اپنے کردار سے ان کو بدنام کر رہے ہو۔ تو ہمیں بھی در حقیقت دوبارہ اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک پاکستان کیوں وجود میں آیا تھا، کیوں قائم کیا گیا تھا۔ اگر اس کی دریافت اور ری ڈسکوری دوبارہ ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل کا حل ہوتا چلا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔